सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के एक और शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ रूबरू के उनवान से आप एक मारूफ शायर जनाब आफ्ताब इकबाल शमीम की गुफ्तगू सुनेंगे। इनका ये इंटरव्यू हमने कई बरस पहले रिकॉर्ड किया था।
बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो एक टोटलिटी का एक्सपीरियंस है जो कि आप पूरे एक पोएटिक एक्सपीरियंस के साथ वजूद में उतर कर ही कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से नून मीम राशिद ने मुझे मुतासर किया और मैंने ये महसूस किया कि सही मानों में हमारा जो जदीद शायर है वो नून मीम राशिद भी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक नया तजर्बा हुआ, जैसे आप भी जानते होंगे आपने पढ़ा होगा, लिसानी तश्कीलात का तजर्बा जिसमें इफ्तिखार जालिब और दूसरे लोग शामिल थे। तो वो हमारी जवानी का दौर था और हम उस तजर्बे से भी मुतासर हुए और शायरी में नए तजर्बे कर गुजरने की हम में हिम्मत पैदा हुई।
तफीम गालिब के उनवान से गालिब की दो गजलों की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी करेंगे।
इसमें कुछ तो तसलसल के अशार भी हैं जो गालिब की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात की तरफ निशानदेही करते हैं। तो गालिब यूँ शुरू करते हैं, वहाँ पहुँच कर जो गश आता है पाए हम है हमको सदराए आहंग ज़मीं बो से कदम है हमको।
कलाम शायर बा ज़ुबान शायर में जनाब मुक़सद नदीम का कलाम उन्हीं की ज़बानी।
और मेरा बुढ़ापा मेरी रूह की तलाश में है, मेरा बुढ़ापा मेरी रूह की तलाश में है, मेरी जवानी बदन के लवाजमात में गुम। दूसरा शेर देखिए कि मैं इल्म हूँ मुझे तस्खीर करना आता है, मैं इल्म हूँ मुझे तस्खीर करना आता है, वो जहल था जो हुआ तेरी कायनात में गुम।
आखिर में एक अफसाना, फांसी के साये में कृष्णचंद के लिखे हुए इस अफसाने को खालिद हमीद सुनाएंगे।
कहीं लोहे का एक फाटक खुला, फिर सफ़ेद उजले कपड़े पहने हुए एक दरमियाने कद का आदमी फांसी की तरफ चलता हुआ नजर आया। उसका सर मुंडा हुआ था और चेहरे पर छिदरी सी दाढ़ी थी। वो बिल्कुल हमारे करीब से गुजरा। उसका चेहरा सफ़ेद और सूता हुआ था और उसके हाथ पीछे पीठ पर बंधे हुए थे। वो हमारे करीब एक लम्हे के लिए रुका और अपने पहरेदारों से मुखातिब होकर फांसी के काले खम्भों की तरफ इशारा करके बोला, वो आ गई मेरी जान लेने वाली। उसकी मुस्कुराहट में कैसी मुर्दनी थी, उसकी आवाज में कैसी थरथराहट थी, जैसे उस जिंदा जिल्द में होती है जिसे छुरी की तेज धार ज़िबाह करते वक्त छुए। उसकी चाल में सुस्ती उखड़ी उखड़ी सी झिझक थी, जैसे वो अपनी टांगों से नहीं लकड़ी के टांगों से चलता हो। फिर भी वो बहादुर आदमी था, दिलेर था और बगैर किसी सहारे के फांसी के तख्ते पर चढ़ गया।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
आज आप जनाब आफ्ताब इकबाल शमीम की गुफ्तगू सुनेंगे। कई साल पहले रिकॉर्ड किए हुए इस इंटरव्यू में आप इस साहिब तर्ज नज़्म गो शायर की अपनी अदबी ज़िंदगी का एक इजमाली खाका सुन सकेंगे। इन्होंने जब शायरी का आगाज़ किया तो उस वक्त बहुत से قدآور شعرا موجود تھے، اور ایسے ماحول میں نئے آنے والوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے مواقع فراہم ہوا کرتے ہیں۔ مگر ایسے ماحول میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے اپنے چراغ کو کیسے روشن کیا جائے۔ ایسی تمام باتوں کا تذکرہ آفتاب اقبال شمیم صاحب کی اس گفتگو میں موجود ہے، لیجیے سماعت فرمائیے۔
جی، شاعری کی ابتدا تو یوں کہیے، جسے کہے آپ کہتے ہیں ورسیفیکیشن، تو وہ بچپن سے ہی طبع موزوں تھی، اس لیے میں شعر کہہ لیتا تھا، یعنی طالب علمی کے زمانے میں شعر کہتا تھا، بچوں کے رسائل میں چھپنا شروع ہو گیا، اور پھر شاعری سے جو ربط تھا وہ بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ میں نے آٹھویں یا نویں جماعت میں ہی اختر شیرانی اور علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ پڑھنا شروع کی، لیکن جب باقاعدہ شاعری کی بات آتی ہے تو وہ شاید میں نے شاید 20-25 سال کی عمر میں اس کا آغاز کیا ہو۔ تو تب سے میں آزاد نظم لکھ رہا ہوں، کچھ غزلیں بھی کہی ہیں، اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ غزلیں میں نے اس زمانے میں کہیں جبکہ میں چین میں تھا، اور شاید وہاں پہ جو ایک طرح کا ایک کلچرل آئسولیشن آپ کہہ سکتے ہیں اسے، اس کو دور کرنے کے لیے یا اس سے فائٹ کرنے کے لیے میں نے غزل گوئی شروع کی، اور اس سے مجھے ایک اطمینان یا ایک طمانینت ہوتی۔ لیکن میں نظم جو ہے وہ ہمیشہ باقاعدگی سے لکھتا رہا اس سارے عرصے میں، تو یہاں تک آ پہنچا ہوں۔ میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ میں نے اپنا شعری سفر کا آغاز اختر شیرانی اور اقبال سے کیا، لیکن جب میں طالب علمی کے زمانے میں ہی فیض اور نون میم راشد سے متعارف ہوا، تو یہ شاعر جن کو میں ساتھ لے کے چلا تھا ان کو میں نے چھوڑ دیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی کتاب جو کالج کے زمانے میں پڑھی تھی شاعری کی، وہ دست صبا تھی فیض کی۔ پھر میرے ایک استاد نے مجھے ماورا دی پڑھنے کے لیے، اور وہ بھی پڑھی، لیکن مجھے دست صبا نے زیادہ متاثر کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں، بہت بعد میں، جب نون میم راشد نے گماں کا ممکن لکھا تو اس کتاب نے مجھے بہت متاثر کیا، اور مجھے وہ کتاب جو ہے وہ آگے کی شاعری نظر آئی۔ تو یہ دونوں شاعر تھے، ان کے علاوہ اختر الایمان بھی اور میرا جی بھی، ان سے بھی میں نے اثر قبول کیا، اور جدید شاعری کے جو رجحانات تھے ان کو سمجھنے لگا تھا۔ تو فیض کی شاعری میں ایک طرح کی رومانیت بھی تھی، ایک جدید لہجہ اس لحاظ سے تھا کہ وہ رومانیت اختر شیرانی کی رومانیت سے بہت مختلف، یعنی اختر شیرانی کے ہاں ایک اقتصابی قسم کی رومانیت تھی، جبکہ فیض کے ہاں ایک پرسنل ایکسپیرینس اس رومانیت میں ہمیں نظر آتا ہے، جس نے مجھے متاثر کیا۔ اور جب میں نے نون میم راشد کو خاص طور پہ لا مساویہ انسان اور گماں کا مم میں نے جب پڑھا، تو مجھے جدید شاعری کا صحیح ایکسپیرینس جو ہے وہ شاعری پڑھ کر ہوا، کہ شاعری جو ہے وہ ماز ورسیفیکیشن آف آئیڈیاز نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو ایک ٹوٹیلیٹی کا ایکسپیرینس ہے، جو کہ آپ پورے ایک پوئٹک ایکسپیرینس کے ساتھ وجود میں اتر کر ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے نون میم راشد نے مجھے متاثر کیا، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ صحیح معنوں میں ہمارا جو جدید شاعر ہے وہ نون میم راشد بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک نیا تجربہ ہوا، لسانی تشکیلات کا تجربہ، جس میں افتخار جالب اور دوسرے لوگ شامل تھے، تو وہ ہماری جوانی کا دور تھا، اور ہم اس تجربے سے بھی متاثر ہوئے، اور شاعری میں نئے تجربے کر گزرنے کی ہم میں ہمت پیدا ہوئی۔ لیکن آپ یہی سمجھیے کہ شاعری ماز اپنے دور کے شاعروں سے متاثر ہو کر شاعری کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خود شاعر کی انفرادیت جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو شاید میں ایسی زندگی سے گزرا یا میں نے وہ ایکسپیرینسز کیے، اور پھر اپنے عصری رجحانات سے آگے بڑھنے کی جو میرے اندر ایک خواہش تھی، اس کے تحت میں نے کوشش یہی کی کہ اپنے لیے ایک الگ راستہ بھی نکالوں۔ اس میں میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں یہ الگ بات ہے، لیکن میں کوشش کرتا رہا ہوں ان بڑے شاعروں سے جو کچھ میں نے لیا ہے اس کو اگر میں ری لیو بھی کرتا ہوں تو جو بات میں کہتا ہوں وہ میری اپنی بات ہو۔
اردو شاعری میں نظم اور غزل دونوں اصناف کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور اس کے باوجود بہت سے شعرا نے ان دونوں اصناف سے بیک وقت استفادہ کیا ہے۔ آفتاب اقبال شمیم صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں، گو کہ یہ نظم گوئی کو ترجیح دیتے ہیں۔
میں نے اپنی شاعری کا آغاز جس دور سے کیا وہ ترقی پسندوں کا دور تھا، تو اس دور میں غزل کو بہت ڈسکریج کیا گیا، غزل کے بارے میں ایسے تصورات پیش کیے گئے کہ غزل جو ہے وہ اسے ترک کر دینا چاہیے اور نظم کی طرف آنا چاہیے. چنانچہ ہم نے بھی اور ہمارے اس دور کے لوگ دوست جو تھے انہوں نے بھی وقتی طور پہ غزل کو ترک کیا اور نظم کی طرف مائل ہوئے، اور نظم اس اعتبار سے ایک بڑی صنف شاعری ہے کہ وہ عالمی سطح کی صنف شاعری ہے، کہ نظم جو ہے شاید پہلے انسان نے نظم ہی لکھی ہوگی اور وہ نظم ہر ملک میں لکھی جاتی ہے، اس لحاظ سے اس کی ٹریڈیشن بہت پرانی ٹریڈیشن ہے نظم کی. میں غزل کی طرف بعد میں آتا ہوں، میں نظم کے بارے میں آپ کو بتاؤں اور ویسے بھی شاعری کے بارے میں کہ یہ آپ اپنے مافد ضمیر کو ایک خاص حیرت میں ایک خاص اسلوب کے ساتھ اور ایک کنٹمپریری پوئٹک ایڈیم میں جب ادا کرتے ہیں تو وہ نظم بن جاتی ہے. تو اس طرح میں نے نظمیں لکھی ہیں اور غزلیں بھی کہی ہیں. تو غزل جو ہے وہ چونکہ ایک ٹریڈیشن میں رہ کے آپ کو لکھنی ہوتی ہے، اس لیے وہاں پہ آپ اس عمل سے نہیں گزرتے جو کہ آپ نظم میں سے گزرتے ہیں. محبت ایک ہمیشہ رہنے والا جذبہ ہے، تو اسی لیے میں نے بھی غزل کہی ہے اور اس میں غزل کے جو بنیادی اس کی روایت ہے اس میں رہ کر غزل کہی ہے اور مجھے اچھا لگا ہے. اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ میں نے اس وقت غزل لکھنا شروع کی جبکہ میں ایک کلچرل آئسولیشن سی محسوس کر رہا تھا، تو غزل نے مجھے بہت بڑا سہارا دیا اس وقت، اور اس کے بعد پھر میں غزلیں لکھتا رہا. اگرچہ میں نے اتنی پابندی سے نہیں لکھی جتنی نظمیں لکھی لیکن غزلیں کہیں.
اس انٹرویو کے اختتام پر جناب آفتاب اقبال شمیم نے اپنی ایک طویل نظم کا اقتباس اور ایک غزل بھی سنائی، مگر اس سے پہلے یہ اعلان سن لیجیے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-89. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اس اعلان سے قبل آپ جناب آفتاب اقبال شمیم کے انٹرویو کے چند اقتباسات سن رہے تھے، اور اب انہی سے آپ سنیں گے ان کی ایک نظم اور ایک غزل.
تھوڑی سی لمبی نظم ہے، اور چونکہ میں نے ابھی نظم کی باتیں کی ہیں شاید اسی طرح کی باتیں کی ہیں تھوڑی سی مشکل، جیسے میں مشکل نظم لکھتا ہوں. تو نظم کا عنوان ہے وقت نما. حکم یہ ہے کہ ادا کرتے رہو دہر کے خوردہ خداؤں کا خراج، فصل ہر نسل پہ دنیا کے لئیموں کا لگایا ہوا باج. یہ سیاست کی پٹاری میں پلے ناگ، یہ بلوے یہ فساد، ہر طرف آگ ہی آگ، اور منڈی کی معیشت میں خجل، زید ابو زید زیاد ابن زیاد، عزتیں خواب بسر. اور میں سوچتا ہوں ان برے وقتوں سے ابن آدم کے ارادوں کا تعلق کیا ہے، سبزہ و گل کی تصاویر بنانے پہ جو معمور ہے وہ آب و ہوا مجھ سے کہتی ہے خاموشی سے چرائی ہوئی سرگوشی میں، کیا پتا خاک کے اجزاء میں خلل ہو کوئی، خاک مکنات ہے جو اپنے اندر کے تصاد اور تصادم کا پتہ دیتی ہے. اور میں سوچتا ہوں خاک بیچاری تو خود وقت کی زندانی ہے، خلد میں جانیے کیا ہوتا اگر ایسا تقسیم شدہ وقت مداخل ہوتا. اے گلے کوزہ بتا کس طرح کوزہ گرو کوزہ کو دیمکیں چاٹتی ہیں، ماس مٹی کے زمین زادوں کو بن بناتے ہوئے لمحوں کی بھیڑیں کاٹتی ہیں، اور تعمیر میں تخریب پھپھوندی کی طرح پلتی ہے. میں کیا آفاق کے اسفل میں کہیں رہتا ہوں، چوب تارے کی کسی ساز نما ساز پہ کیا گاؤں گا، جو اب تارے کہ کسی ساز نماز ساز پہ کیا گاؤں گا، ایک تاسف سا لگا رہتا ہے، سر میں وقفے کی شکن پڑتی ہے، حسب توفیق مجھے لفظ سے معنی کی خبر ملتی ہے، وقت کا بھید کہاں سے پاؤں، پیرہن اور متن اتنے بدلتا ہے کہ میں اپنے چلنے میں کھڑا رہ جاؤں، وقت کا بھید کہاں سے پاؤں، جو بدلنے میں بدلتا بھی نہیں اور دن رات کے حلقے سے نکلتا بھی نہیں، وقت کا بھید کہاں سے پاؤں، کوئی تختہ ہے کہ اورنگ ہے جس کے اوپر، وہ سرے راہ عدم اپنی دکان کھولے ہوئے بیٹھا ہے، عمر کی چھالیا کو اپنی ساتھ کے سروتے سے کترتا ہے، کترنے کی صدا آتی ہے، میں کہ بچپن میں کئی بار ادھر سے گزرا، خود سے ہر بار یہی کہتا تھا، اس جگہ دور کے دریا کی صدا آتی، اس جگہ دور کے دریا کی ہوا آتی ہے، یہ سریں اور یہ الوان یہ الفاظ بھی میرے نہیں، ہر آن نئے قاعدے معیار بدلتے ہوئے چلتے ہوئے، امبوہ کے ساتھ مدت عمر میں جو تھا وہ نہیں اور جو ہے وہ بھی نہیں، کیسے اظہار کروں، حرف بے عودہ ہے، کس حکم پہ معنی کو گرفتار کرے، میں کیا آفاق کے اسفل میں کہیں رہتا ہوں، جانے کن منطقوں میں وقت کہیں حسن کہیں نور کی تخلیق کرے، اپنی شفاف توانائی و بینائی سے عکس و آئینہ کو یکتا کر دے، آسمان دیکھتا ہے ہر نیا روز وہی باب کہن کھولتا ہے، یہ جبلت کی جفا پیشگی چیتے کے جھپٹنے میں شکم کا سیار، نوک ناخن سے غزالوں کے بدن کھولتا ہے، کس شب جبر کی شاید کے سحر کوئی، اور میں خواب بیاں کرتا چلا جاتا ہوں، امن کے خواب محبت کے سہانے سپنے، نت نئے اور پرانے سپنے اور صدیوں کے کڑے موسم میں، خیر ہو وقت کی جس نے کے لگا رکھی ہے پانی کی سبیل، شاعری تیرے لیے میرے لیے سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ آسان سی غزل. اور ایک چادر بوسیدہ میں دوش پہ رکھتا ہوں اور دولت دنیا کو پاپوش پہ رکھتا ہوں، آنکھوں کو ٹکاتا ہوں ہنگامہ دنیا پر اور کان سخن ہائے خاموش پہ رکھتا ہوں، کیفیت بے خبری کیا چیز ہے کیا جانوں، کیفیت بے خبری کیا چیز ہے کیا جانوں، بنیاد ہی ہونے کی جب ہوش پہ رکھتا ہوں، میں کون ہوں عزلوں کی حیرانیاں کیا بولیں، میں کون ہوں عزلوں کی حیرانیاں کیا بولیں، ایک قرض ہمیشہ کا میں گوش پہ رکھتا ہوں، اور جو قرض کی میں پی کر تسخیر سخن کر لے، جو قرض کی میں پی کر تسخیر سخن کر لے، ایمان اسی دلی کے میں نوش پہ رکھتا ہوں.
ابھی آپ جناب آفتاب اقبال شمیم کی گفتگو اور ان سے ان کی ایک نظم اور ایک غزل سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ادبی مجلہ صدا رنگ جاری ہے.
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com.
ہمارا مستقل سلسلہ تفہیم غالب پیش خدمت ہے. دیوان غالب کی دو غزلوں کی تشریح آج کی جائے گی. پہلے ڈاکٹر سرفراز خان نیازی غزل نمبر 123 کی تشریح کریں گے.
غالب کی غزل 123 آج زیر نظر ہے. یہ بڑی مختصر سی غزل ہے، دو اشعار پہ مشتمل، جو غالب نے 1833 میں لکھی تھی. اس میں خاص بات جو ہے وہ ایک تکرار ہے. شروع یوں کرتے ہیں، وہاں اس کو ہول دل ہے تو یا میں ہوں شرمسار، یعنی یہ میری آہ کی تاثیر سے نہ ہو۔ اف دیر شی از ٹیریفائڈ ان دا ہارٹ دین ہیئر آئی ایم اشیمڈ، فار مے دس ناٹ بی فرام دا افیکٹ آف مائی سائز۔ تکرار ہے وہاں کی یا کی، کہہ رہے ہیں کہ محبوب کے دل میں خوف ہے، کچھ ایسے خیال ہیں جو اس کو پریشان کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ سوچ کے کہ محبوب جو ہیں وہ پریشان ہے، ٹیریفائڈ ہے، ان کو یہ خیال آ رہا ہے کہ اس کی وجہ شاید یہ خود کیوں نہ ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ وشول تھنکنگ والی بات ہے، کہنے شاید میری آہ جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ اس بات کا باعث ہے کہ محبوب کے دل میں اس وقت جو خیالات آ رہے ہیں۔ لیکن وہاں پہلے مصرے میں وہ کہتے ہیں وہاں اس کو ہول دل ہے تو یا میں ہوں میں شرمسار، جس میں ایک بات آ جاتی ہے کہ اگر یہ ہے واقعہ تو اس کی وجہ یہ ہے۔ تو یہ شعر میں میں نے اسے ایسے تکرار کا ایلیمنٹ بہت بڑا ہے۔ پھر کہتے ہیں اپنے کو دیکھتا نہیں ذوق ستم تو دیکھ، آئی نہ تاکہ دیدائے نخچیر سے نہ ہو۔ لک ایٹ دا ریلش آف ٹرنی، شی ڈز ناٹ ایون لک ان ٹو اٹ انلیس دا مرر از دا آئی آف دا ہنٹڈ پرے۔ اب انہوں نے پہلے جو شعر میں جو بات کی تھی اس کو انہوں نے پلٹ دیا، کہنے کہ اس کے ظلم کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کو آئینہ دیکھنا ہوتا ہے تو وہ اس آنکھ میں دیکھتا ہے اس پرے کی جس کو اس نے پکڑا ہے۔ دیکھیے جب جانور پکڑ لیتے ہیں اور وہ جانور مر جاتا ہے، اس کی آنکھ کھلی رہ جاتی ہے، تو اس میں جو چمک ہوتی ہے اس میں اپنی شکل دیکھنے کی خواہش ہے محبوب کو، عاشق کو، اس طرح سے انہوں نے بتایا ہے پرے۔ اور دیدائے نخچیر جو ہے اس کا ایک یہاں تصور انہوں نے پیش کیا ہے جو بہت نادر مثال ہے۔ لیکن کچھ شارحین نے یوں بھی ذکر کیا ہے کہ وہ اس محبوب کو اس دیدہ نخچیر کو آئینہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کو اس میں وہ شکل دکھائی دے سکتی تھی جو شاید عاشق نے اور لوگوں کو بھی دیکھا ہو۔ تو یا تو یہ کہ اس کو محبوب کو اس بات کی جلن ہے یا اس بات کی فکر ہے کہ اس نے کسی اور کو نہ دیکھا ہو۔ تو دیکھیے دو اشعار میں ہی غالب نے کتنے بڑے مضامین جو تھے وہ سمو دیے، اور یہی ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔
دیوان غالب کی غزل نمبر 123 کی تشریح آپ نے سنی۔ یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد دیوان غالب کی غزل نمبر 124 کی تشریح آپ سن سکیں گے۔
وائس آف امریکہ، ایک مکمل سوشل میڈیا، ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع، یعنی ریڈیو، ویڈیو، ٹی وی، ویب اور فیس بک۔ تازہ ترین خبروں، معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں۔
اس اعلان سے قبل آپ دیوان غالب کی ایک مختصر غزل کی تشریح سن رہے تھے، اور اب چلتے ہیں اگلی غزل کی طرف، یعنی غزل نمبر 124۔ تشریح کر رہے ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی۔
غالب کی غزل 124 آج پیش خدمت ہے۔ غالب نے یہ غزل 1826 میں تحریر کی، اور 11 اشعار پہ مشتمل یہ غالب کی ان لمبی غزلوں میں شامل ہے جس میں قافیہ اور ردیف جو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے وہ بہت نادر ہے۔ اس میں کچھ تسلسل کے اشعار بھی ہیں جو غالب کی زندگی کے کچھ واقعات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ تو غالب یوں شروع کرتے ہیں، وہاں پہنچ کر جو غش آتا ہے پائے ہم ہے، ہم کو صدرائے آہنگ زمین بو سے قدم ہے ہم کو۔ اپان ریچنگ دیئر ایز وی کانسٹنٹلی فینٹ 100 ٹائمز وی انٹینڈ ٹو کس دا گراؤنڈ آف دا فٹ اسٹیپ۔ ذکر کچھ یوں ہے کہ عاشق محبوب کی گلی تک پہنچ گیا ہے، اور وہ غش کھا کے جب گرتا ہے اور پھر اٹھتا ہے تو یہ لگ رہا ہے جیسے وہ بارہا محبوب کی گلی کو چوم رہا ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی مشکلات اس شعر میں ہیں درپیش، اور وہ اس لیے کہ اکثر شارحین نے اس کو یہ کہا ہے کہ وہ کسنگ دا گراؤنڈ اسٹیپ، فٹ اسٹیپ، اپنے قدم چوم رہا ہے۔ ظاہر ہے محبوب تو وہاں پہ موجود نہیں ہیں، یا محبوب کے نقش قدم کو چوم رہا ہے۔ اس میں ایک جو نزاکت ہے وہ یہ کہ لفظ ہم جو ہیں اس کے ایک معنی غم بھی ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ عالم غم یہ ہے کہ ہم اب جب اٹھتے ہیں تو پھر گر جاتے ہیں بار بار، اور اس طرح سے ہم کو موقع ملتا ہے بارہا اس گلی کی زمین کو چومنے کا، کیونکہ جب آپ گرتے ہیں تو آپ کا منہ جو ہے وہ زمین تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بڑا خالص مشاعرے کا شعر ہے میرے خیال میں، کیونکہ اس کے معنی جو ہیں وہ بڑے مشکل سے نکلتے ہیں۔ پے ہم ہے ہم کو، قدم بوس ہے ہم کو، یہ انہوں نے قافیہ ردیف اس میں استعمال کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دل کو میں اور مجھے دل محو وفا رکھتا ہے، کس قدر ذوق کے گرفتار یہ ہم ہے ہم کو۔ آئی کیپ دا ہارٹ اینڈ دا ہارٹ کیپس مین انگروسڈ ان فیتھ فلنس، ٹو واٹ ایکسٹینٹ وی بوتھ ہیو اے ریلش فار بینگ کیپٹیو ٹوگیدر۔ معنی بالکل صاف ہیں، میں اور دل کو پہلے تو انہوں نے علیحدہ کر دیا ہے، میں سے مراد غالباً دماغ یا جگر ہے، لیکن محبے وفا رکھتے ہیں، اگر ایک جو ہے وہ تھوڑا سا باغی ہونے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا اس کو سمجھا کے واپس اس دائرے میں لے آتا ہے۔ اس طرح سے ہم دونوں کو شوق گرفتاری جو ہے وہ اس طرح سے ہم پورا کرتے ہیں۔ زوف سے نقش پے مور ہے توقع گردن، تیرے کوچے سے کہاں طاقت رم ہے ہم کو۔ فرام ویکنیس دیٹ فٹ پرنٹ آف این اینٹ ہیز بیکم اے کالر، ہاؤ کوڈ وی گیدر دا اسٹرینگ ٹو فلی فرام یور ایلی۔ اب دیکھیے اس میں انہوں نے، غالب نے جو موضوع استعمال کیا ہے اس کو ایگزیجریشن دیکھیں کہ ایک چینٹی ہے، اس کا ایک پیر ہے، اگر وہ آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے اور وہ توق بن جائے تو اب آپ کی اپنے زوف کا عالم کیا ہوگا، یہ کچھ انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے یہاں پر بہت خوبی سے۔ آگے کہتے ہیں غالب کے، جان کر کیجئے تغافل کہ کچھ امید بھی ہو، یہ نگاہ غلط انداز تو سم ہے ہم کو۔ پریکٹس نیگلیجنس نوئنگلی سو دیٹ دیر مائٹ ایون بی سم ہوپ، دس گیز آف ڈیلوژن از پوائزن ٹو اس۔ کہتے ہیں جان کر کیجئے تغافل، ہم کو یہ جانتے ہوئے کہ ہمیں آپ سے عشق ہے، پھر ہم سے تغافل کریں آپ تو کچھ یہ امید بنتی ہے کہ شاید مستقبل میں آپ ہم سے وفا کر سکیں گے۔ لیکن یہ نگاہ غلط انداز، اس کو کہتے ہیں کہ ڈیلوژن سے مراد یہاں یہ کہ نہ سمجھنا اس کو اور یہ نظر ڈالنا ہمارے اوپر، یہ بہت بڑا ہمارے لیے زہر ہے، اس لیے کہ اب اس میں امید نہیں بنتی کوئی۔ اچھا، نگاہ غلط انداز کے معنی یہاں یہ ہیں کہ آپ ہم کو سمجھے نہیں اگر آپ، لیکن اگر آپ ہمارے عشق کو سمجھ لیں گے اور پھر ہم کو نظر انداز کریں گے تو وہ ہمیں قبول ہے، لیکن اگر ہمارے عشق کو سمجھ نہ سکے آپ تو پھر ہمارے لیے یہ ایک زہر ہے کہ ہمارے لیے کوئی امید جو ہے وہ نہیں بچتی۔ پھر کہتے ہیں، رش کے ہم تر ہی او درد اثر بانگ حزین، نالہ مرغ سحر تیغ دو دم ہے ہم کو۔ envy of the same style and the pain of the effect of a sad call, the plaint of the morning bird is a double edged sword to us. دو دھاریں جو ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جو مرغ ہے اس کی آواز اور ہمارا بیان، وہ اس میں کچھ مشابہت ہے، دونوں میں ایک درد ہے، تو اس کی جلن ہے ان کو کہ ہمارے علاوہ کسی اور کی بھی آواز میں درد ہے۔ لیکن پھر دوسری جو دھار ہے وہ یہ کہ یہ سوچتے ہوئے کہ ہم دونوں ایک ہی غم میں مبتلا ہیں، یہ غم کو دوہرا کر دیتی ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے کس طرح سے ایک لفظ دھار بھی جو ہیں اس کو دوہرا بنایا، اور دو چیزیں جو انہوں نے دیکھیں مرغ سحری میں وہ انہوں نے بیان کر دی۔ پھر کہتے ہیں، سر اڑانے کے جو وعدے کو مقرر چاہا، ہنس کے بولے کہ تیرے سر کی قسم ہے ہم کو۔ When I wanted a repeat of the vow to cut off my head, laughingly she said, we swear by your head. لفاظی ہے اس شعر میں، محبوب نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا سر اڑائیں گے تو ہم نے کہا یہ وعدہ آپ دوبارہ کیجئے، محبوب نے ہاں سے کہا کہ ہمیں آپ کے سر کی قسم۔ اب سر کی قسم کے دو معنی ہیں، ہاں اور نہ، دونوں۔ تو اس طرح سے غالب نے کس قدر خوبصورتی سے ایک ہی جملے میں ان کو امید بھی دلا دی اور اپنا دل بھی توڑ لیا۔ دل کے خون کرنے کی کیا وجہ ہے، ولیکن ناچار پاس بے رونقی دیدہ اہم ہے ہم کو۔ واٹ ریزن از دیئر ٹو میک دا ہارٹ بلیڈ آؤٹ ہیلپ لیسلی، ریسپیکٹ آف دا ڈلنس آف دا گیز از ڈیئر ٹو اس۔ کہ ہمیں کوئی اس بات کا شوق نہیں کہ اپنے دل کو خون کریں، ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ہم اپنی آنکھوں کی بے رونقی دیکھتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ ہم کو برداشت نہیں، دل کو خون کریں گے، دل کا خون آنکھوں میں جائے گا، دیے جل جائیں گے، شمع روشن ہو جائیں گی۔ تم وہ نازک کے خاموشی کو فغاں کہتے ہو، ہم وہ عاجز کے تغافل، بھی ستم ہے ہم کو۔ یو سو ٹچی دیٹ یو کال آر سائلنس اے سائے، وی سو ویک دیٹ ایون نگلیکٹ از ٹرنی ٹو اس۔ کیا عمدہ بات کیے، محبوب نے شکایت کی کہ آپ آہ فغاں بہت کرتے ہیں تو ہم خاموش ہو گئے، لیکن ہماری خاموشی کو بھی اس نے سمجھا کہ آپ فغاں کر رہے ہیں۔ یہ نزاکت ہے ان کی، کچھ نہ کہنے پہ یہ عالم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت کچھ کہتے ہو، اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم آپ کا جو نگلیکٹ ہے اس کو بھی ہم ظلم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر کوئی محبوب کو ظلم کرے، ایک جگہ تو غالب نے ہاتھا پائے کا ذکر بھی کیا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہو، کہنے گے کہ ہم کچھ نہ کرنے کو آپ کا، وہ بھی ہم پہ ظلم ہے۔ تو یہ ایک دو طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے، اپنی حالت اور محبوب کی حالت۔ اگلے تین اشعار جو ہیں وہ تسلسل میں ہیں۔ غالب لکھنؤ سے کلکتے گئے تھے، راستے میں رکتے ہوئے، بنارس بھی رکے، لکھنؤ بھی رکے، دلی سے کلکتے گئے تھے اپنی پینشن کے سلسلے میں۔ تو کہتے ہیں کہ لکھنؤ آنے کا باعث نہیں کھلتا، یعنی حوث سیر و تماشا سو وہ کم ہے ہم کو۔ دا ریزن فار کمنگ ٹو لکھنؤ از ناٹ کلیئر ٹو می، اے ڈیزائر فار ٹورنگ اینڈ سائٹ سینگ دیٹ از لیس امپورٹنٹ ٹو اس۔ کہیں گے لکھنؤ آنے کی وجہ آپ پہ شد نہ کھلتی ہو، لیکن یہ وال سیر و سپاٹے کے لیے ہم نہیں آئے یہاں پر۔ اور اگلے شعر میں کہتے ہیں، مقطع سلسلہ شوق نہیں ہے یہ شہر، عزم سیر نجف و تحف حرم ہے ہم کو۔ دا ڈیسٹینیشن فار مائی ڈیزائر از ناٹ دس سٹی، ٹورنگ نجف اینڈ سرکمبلیٹنگ کعبہ از آر ریزولو۔ تھوڑا سا بات انہوں نے گھما دی، اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ بات کیوں گھمائی انہوں نے۔ کہتے ہیں اس شہر میں آنے کی ہماری خواہش نہیں تھی لکھنؤ، ویسے بھی غالب کے لکھنؤ کے جو شہرت ہیں ان سے بنی نہیں تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ مقصد ہمارا جو ہے زندگی کا وہ یہ کہ ہم نجف جائیں یا کعبہ میں طواف کریں۔ اور آپ خیال رکھیے، کعبہ میں کاف آتا ہے، کاف سے کعبہ ہے۔ اب آخری شعر میں پھر یہ کہتے ہیں کہ لیے جاتے کہیں ایک توقع غالب، جادہ راہ کشش کاف کرم ہے ہم کو۔ ٹیکنگ می along سم ویئر از اے ہوپ غالب، دا پیتھ آف دا روڈ از دا اٹریکشن آف دا کے آف کائنڈنیس ٹو اس۔ کہتے ہیں ایک امید ہے، وہ ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ کہتے ہیں وہ اس راستے پہ جہاں ہمیں اٹریکشن یہ ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ کاف سے ہے۔ اب کاف سے کلکتہ بھی ہے، کاف سے کعبہ بھی ہے، اور یہاں انہوں نے چونکہ کرم تھا تو میں نے اس کو کے کر دیا بیان کرنے میں، تاکہ وہ پھر کعبہ جو ہے وہ اس سے رائم کرے۔ تو یہ آخری تین اشعار جو تھے غالب کے اس سفر کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 123 اور 124 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ ہمارا ادبی مجلہ صدا رنگ سن رہے ہیں۔ کلام شاعر بزبان شاعر میں آج آپ سنیں گے نیو یارک میں مقیم ایک صاحب طرز شاعر جناب مقصد ندیم کا کلام انہی کی زبانی۔
میرے باپ نے ہجرت کی تھی، میں نے نقل مکانی، اس نے ایک تاریخ لکھی تھی، میں نے ایک کہانی۔ اور مطلب ثانی ہے کہ دو بھائی تھے، وقت نے مانگی دونوں سے قربانی، ایک نے اپنا لہو دیا اور ایک نے سادہ پانی۔ شعر ہے کہ کبھی کبھی کرتے ہیں صحرا اتنی بڑی سخاوت، کبھی کبھی کرتے ہیں صحرا اتنی بڑی سخاوت، ایڑی مارے سے ملتا ہے کسی کسی کو پانی۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ میں نے کیس کو خط لکھا ہے، میں نے کیس کو خط لکھا ہے، آؤ آ کر دیکھو، جنگل سے بھی زہریلی ہے شہروں کی ویرانی۔ اور شعر ہے کہ جیتے جی ہی بانٹ دو اپنے بچوں میں سب چیزیں، جیتے جی ہی بانٹ دو اپنے بچوں میں سب چیزیں، ان کو جینے میں اور تم کو مرنے میں آسانی۔ اور مجھ کو مقطع ہے اس غزل کا کہ مجھ کو تو تقدیر کا قائل ہونا ہی پڑتا ہے، مقصد میں دہقان کا بیٹا، کھیت میرے بارانی۔ اس کے علاوہ ایک غزل اور میں
جی ارشاد
میں پیش کرتا ہوں کہ یہ آگہی ہے جو کرتی ہے مجھ کو ذات میں گم، یہ آگہی ہے جو کرتی ہے مجھ کو ذات میں گم، پھر اس کے بعد میں ہوتا ہوں شش جہات میں گم۔ شعر دیکھیے کہ یہ کائنات میری جان کفل ابجد ہے، یہ کائنات میری جان کفل ابجد ہے، میں کھولتا ہوں اسے کر کے ممکنات میں گم۔ اور یہ دائرے ہیں تمہیں پھر سے قید کر لیں گے، یہ دائرے ہیں تمہیں پھر سے قید کر لیں گے، فنا سے نکلے تو ہو جاؤ گے ثبات میں گم۔ شعر دیکھیے کہ میں کربلا ہوں مجھے دیکھ میری قامت دیکھ، میں کربلا ہوں مجھے دیکھ میری قامت دیکھ، زمانہ کر نہیں سکتا مجھے فرات میں گم. شیر یہ دیکھیے کہ تیری جدائی کا نیلم الگ سے رکھا ہے، تیری جدائی کا نیلم الگ سے رکھا ہے، کیا نہیں اسے دنیا کے زیورات میں گم. اور میرا بڑھاپا میری روح کی تلاش میں ہے، میرا بڑھاپا میری روح کی تلاش میں ہے، میری جوانی بدن کے لوازمات میں گم. دوسرا شعر دیکھیے کہ میں علم ہوں مجھے تسخیر کرنا آتا ہے، میں علم ہوں مجھے تسخیر کرنا آتا ہے، وہ جہل تھا جو ہوا تیری کائنات میں گم. اور مکتا ہے اس کا کہ بدن کا ذکر کہیں دور دور تک بھی نہیں، بدن کا ذکر کہیں دور دور تک بھی نہیں، میں فلسفے میں ہوں مقصد وہ نفسیات میں گم. اور ایک نظم میں سنانا چاہوں گا، عنوان ہے دو سناٹوں کے درمیان. اگر 40 برس اندر کا سناٹا کسی باہر کے سناٹے سے پکی دوستی کر لے، اگر 40 برس اندر کا سناٹا کسی باہر کے سناٹے سے پکی دوستی کر لے، تو اپنی آگ ہی جبریل بن کر خود اپنی ذات کے اندر اترتی ہے، تو اپنی آگ ہی جبریل بن کر خود اپنی ذات کے اندر اترتی ہے. یہی وہ وقت ہے جب آدمی اپنی نبوت کا خدا کی راہ میں اعلان کرتا ہے، ہمیں حیران کرتا ہے. ہاں ایک سادہ سی غزل ہے چھوٹی بہر میں، کہ پھر تمنا تیرے وصال کی ہے، یہ شرارت کسی خیال کی ہے، خوبیاں اور بھی ہیں اس میں مگر مسکراہٹ بڑے کمال کی ہے، اور اس جہالت قدے میں گر ہے تو روشنی خواب اور خیال کی ہے. یہ شعر دیکھیے کہ گویا ثابت ہوا میں زندہ ہوں، آنکھ میں کیفیت سوال کی ہے، اور چند قصے عروج کے بھی ہیں ورنہ یہ داستان زوال کی ہے. شاعری ہو کہ کوئی چہرہ ہو، بات تو ساری خد و خال کی ہے. شاعری ہو کہ کوئی چہرہ ہو، بات تو ساری خد و خال کی ہے، اور بوسہ لب نہیں علاج اس کا، بوسہ لب نہیں علاج اس کا، یہ اداسی تو ماہ و سال کی ہے. اور مکتا ہے کہ رائے گانی کا درد ہے مقصد گرد چہروں پہ جو ملال کی ہے.
جناب مقصد ندیم اپنا کلام پیش کر رہے ہیں.
مطلع ہے کہ میں جانتا ہوں جو ہو چکا ہے، ہے منکشف جو ہوا نہیں ہے، میں جانتا ہوں جو ہو چکا ہے منکشف جو ہوا نہیں ہے، مگر یہ قصہ بیان کرنے کا مجھ میں بھی حوصلہ نہیں ہے. شعر ہے اس میں کہ نئی رتوں میں نئی حصوں سے بدن کو اب آشنا کرو تم، نئی رتوں میں نئی حصوں سے بدن کو اب آشنا کرو تم، مجھے پتا ہے ہوا سے خمسہ کی دسترس میں خدا نہیں ہے، مجھے پتا ہے ہوا سے خمسہ کی دسترس میں خدا نہیں ہے، میں ایسے صحراؤں میں گیا ہوں جہاں پہ سورج نہیں چمکتا، میں ایسے دریاؤں سے بھی گزرا جہاں پہ کچھ بھیگتا نہیں ہے. اور مقام ایسا بھی آ گیا تھا ایک آگہی کی مسافرت میں، مقام ایسا بھی آ گیا تھا ایک آگہی کی مسافرت میں، میں رک گیا تھا میں سوچتا تھا کہ میں ہی میں ہوں خدا نہیں ہے. اور مکتا ہے اس غزل کا کہ بہت سے سیارگان میری نگاہ حیرت کے منتظر ہیں، بہت سے سیارگان میری نگاہ حیرت کے منتظر ہیں، کسی کو پانی نہیں میسر کسی پہ مقصد ہوا نہیں ہے.
بہت خوب.
میں جانتا ہوں جو ہو چکا ہے منکشف جو ہوا نہیں ہے، مگر یہ قصہ بیان کرنے کا مجھ میں بھی حوصلہ نہیں ہے.
کلام شاعر بزبان شاعر میں آپ نے جناب مقصد ندیم کا کلام سنا. آئیے اب سنتے ہیں کرشچن کا ایک معروف اور متاثر کن افسانہ، پھانسی کے سائے میں. سنا رہے ہیں خالد حمید.
زندگی کے آخری لمحے کیوں برے معلوم ہوتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ محض جینا ہی کافی ہے، محض جینا ہی خوبصورتی ہے. مجھے فیروز ڈاکو کے آخری لمحے یاد آتے ہیں. ان دنوں میں کالج میں پڑھتا تھا اور گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک دوست کے ہاں رام گڑھ جا رہا تھا. تھرڈ کلاس کے ڈبے میں بہت بھیڑ تھی، بڑی مشکل سے مجھے کھڑے ہونے کی جگہ ملی. لمبا سفر تھا، کئی گھنٹے اسی طرح کھڑے کھڑے گزر گئے. میرے قریب کی بینچ پر دو ننی ننی لڑکیاں بیٹھی تھیں اور ان کے ساتھ ان کا بھائی، جس کی عمر بمشکل 8-9 سال کی ہوگی. ان سے پرے ان کی ماں بیٹھی تھی، اس سے پرے پھر دو لڑکے بیٹھے تھے. ان کے کپڑے صاف تھے اور سر پر چھوٹی چھوٹی ململ کی ٹوپیاں. ان کے ساتھ ان کی ماں بیٹھی تھی، ادھیڑ عمر کی لالائن، جس نے ایک میلے رنگ کی ریشمی دھوتی پہن رکھی تھی. اس کا گول چہرہ متین اور غمگین نظر آتا تھا. دونوں لڑکے سمٹ کر الگ بیٹھے تھے
اور کبھی کبھی ان دو ننی نن لڑکیوں کی ماں کو دیکھ لیتے، ان کے چہروں پر غم و غصہ اور خوف کے جذبات ہویدہ ہو جاتے تھے، اور پھر وہ اپنا چہرہ پرے کر لیتے اور اپنی ماں کا آنچل پکڑ لیتے۔ ننی لڑکیوں کی ماں کا چہرہ فخ تھا، اور بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبا آتے، اور وہ انہیں کالے رنگ کے کھدر کے دوپٹے سے پونچھ لیتی اور پھر کھڑکی سے دیکھنے لگتی۔ اس کا لڑکا اپنی ننی بہنوں کو میٹھے نوسو اور کھٹے کچالو اور گنڈیریاں راستے کے مختلف اسٹیشنوں سے خرید کر کھلاتا تھا، اور لالائن کے لڑکے اسے گھور کر دیکھتے اور پھر اپنی ماں سے کسی چیز کی فرمائش کرتے، اور پھر لالائن آہستہ سے جھک کر سیٹ کے نیچے سے ایک ٹوکری کا ڈھکنا الگ کر کے سیب یا سنگترے یا کیلے نکال کر اپنے بیٹوں کو دیتی، اور مزے سے پھل کھانے میں اور اسے دکھا دکھا کر کھانے میں مصروف ہو جاتے۔ ابھی رام گڑھ بہت دور تھا اور میں کھڑا کھڑا تھک گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے قریب کے بینچ پر بیٹھی ہوئی ننی لڑکی سے التفات ظاہر کیا، اسے ایک دو اسٹیشنوں سے کھانے کے لیے چیزیں بھی خرید کر پیش کیں۔ بڑی پیاری ننی سی لڑکی تھی، وہ بہت جلد میری گود میں آ گئی اور میں آرام سے اس کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے میری ناک سے کھیلتے ہوئے کہا، تم کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا، رام گڑھ جا رہا ہوں۔ ننی نے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا، اماں یہ رام گڑھ جا رہا ہے۔ ننی کی ماں نے مجھے گھور کر دیکھا، قریب بیٹھی ہوئی لالائن اور اس کے دونوں لڑکوں نے مجھے گھور کر دیکھا، اور پھر کسی نے مجھ میں دلچسپی لینا مناسب نہ سمجھا۔ صرف میری گود میں بیٹھی ہوئی لڑکی ہی مجھے حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ حیرت اور خوشی، میں اس کا ساتھی تھا، ہم دونوں رام گڑھ جا رہے تھے۔ میں نے اسے پوچھا، تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ وہ بولی، فیروز۔ میں نے پوچھا، تمہارے ابا رام گڑھ میں ہیں؟ وہ بولی، ہاں ابا دیل میں ہیں۔ دیل میں؟ میں نے پھر پوچھا، اس کی بات سمجھ میں نہ آئی تھی۔ اب دو چار اور لوگ بھی ہماری گفتگو میں دلچسپی کا اظہار کر رہے تھے۔ ہاں رام گڑھ دیل میں، کل ان کو پھانسی ہوگی، لڑکی نے نہایت اطمینان سے گنڈیری چوستے ہوئے جواب دیا۔ جیل؟ پھانسی؟ یہ کہ ایک جیسے سارے ڈبے میں سناٹا چھا گیا۔ میں نے لڑکی کی ماں کی طرف دیکھا، لیکن اس نے اپنا چہرہ اپنے کالے دوپٹے میں چھپا لیا تھا اور سسکیاں لے رہی تھی۔ اس ڈبے کی خاموشی میں وہی سسکیاں پھیلتی جا رہی تھیں۔ لالائن نے اپنے دونوں بچوں کو اپنی چھاتی سے چمٹا لیا۔ سب لوگ خوفزدہ سے ہو گئے تھے، جیسے اس چلتی گاڑی میں کسی نے پھانسی کا تختہ ان کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، اور اپنی گردن اسی رسی میں دیکھ رہے تھے۔ اماں، ابا کی پھانسی نا؟ لڑکی نے بڑے چاؤ سے اپنی ماں سے پوچھا۔ اماں نے فوراً اسے میری گود سے چھین لیا اور زور سے ایک تماچا رسید کیا، اور پھر اسے اپنے کالے دوپٹے میں چھپا لیا۔ لڑکی بہت دیر تک اس کالے دوپٹے میں روتی رہی۔ لالائن اور اس کے بیٹے پرے سرک گئے۔ فرش پر دو کسان بیٹھے تھے، وہ بھی رام رام کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور دور ڈبے کے دوسرے کنارے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس عورت اور اس کی دو لڑکیوں اور اس کے لڑکے کے ارد گرد گاڑی کے مسافروں نے ایک ایسی نظر نہ آنے والی چار دیواری کھڑی کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ صرف اس چار دیواری کے اندر فیروز اور اس کی بیوی اور اس کے بچے اکیلے رہ گئے تھے، اور ایک اجنبی ایک طرف دروازے کی دہلیز پر کھڑا تھا، اور گاڑی چل رہی تھی۔ اس رات رام گڑھ سے 10 میل باہر میرے دوست نے ایک دعوت کا انتظام کیا تھا۔ چاندنی میں سیاہی اور سیاہی میں چاندنی کھلی ہوئی تھی۔ ایسی رات عجیب پر اسرار ہوتی ہے، زندگی کسی نامعلوم راستے پر دوڑنا چاہتی ہے، اور اپنے عزیز ترین دوستوں کے چہرے بھی اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ اس محفل رقص و سرور میں مجمع بھی عجب تھا، عورتیں بھی اس دیس کی معلوم نہ ہوتی تھیں، یہ ہنسی بھی فطری نہ تھی۔ نہ جانے غم کا ہلکا سا غبار مجھے فضا میں تیرتا ہوا کیوں معلوم ہوتا تھا۔ میرے دوست نے پوچھا، تم چپ کیوں ہو؟ تھکا ہوا ہوں شاید۔ اس لڑکی کا رقص تمہیں پسند نہیں آیا؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے میں وہیں اس گاؤں تکیے سے سہارا لگائے سو گیا۔ سوتے وقت صرف اتنا یاد ہے کہ زبان پر شراب کا ہلکا میٹھا ہلکا تلخ ذائقہ باقی تھا۔ لڑکی ناچ رہی تھی، گھنگروں کی صدا میں اس کی جوان آواز پگھل پگھل کر کہہ رہی تھی، پھر مجھے دیدے تر یاد آیا۔ میرے دوست نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا، موٹر بھاگتی جا رہی تھی۔ غالباً محفل رقص ختم ہو چکی تھی اور ہم واپس رام گڑھ جا رہے تھے۔ فضا میں ایک اجلا پن آ رہا تھا اور بہت ستاروں کے رنگ مان پڑ گئے تھے، لیکن دو ایک تاروں کے رنگ نکھر رہے تھے۔ یہ کہا کہ ایک تارہ بہت ہی روشن اور حسین نظر آنے لگا۔ دور کہیں مرغ بولا اور پھر گھڑیال نے پانچ بجائے۔ میرے دوست نے کہا، مجھے کیا معلوم تھا تم اتنے تھکے ماندے رام گڑھ پہنچو گے، میں نے دعوت تمہاری خاطر منعقد کی تھی اور تم سوتے رہے۔ میں نے جمائی لے کر کہا، بھائی معاف کرنا، میرے پاس پیسے بالکل نہیں تھے، کم بخت کبھی نہیں ہوتے، تھرڈ میں آیا، اب تم ہی بتاؤ۔ تھرڈ میں لاہور بڑا بھائی، ریس اندھا دھن نہ کھیلا کرو۔ کون چغد ریس کھیلتا ہے، وہ تو یوں سمجھو کہ۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جیل خانے میں۔ جیل خانے میں؟ ہاں، تمہیں ایک عجیب تماشا دکھلائیں گے۔ کبھی پھانسی دیکھی ہے تم نے؟ ٹن، کھڑیال کی آخری گونج میرے خون کی مدھم روانی میں مل گئی اور پھر اس نے میرے خون کے ذرے کو چونکا دیا۔ ٹن ٹن ٹن، میرے خون کا ہر ذرہ اس صدا سے گونجنے لگا اور روانی بڑھتی گئی، اور پھر مجھے اپنا گلا گھٹتا معلوم ہوا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن خون خود بول رہا تھا، اس لیے مجھے بولنے نہ دیا۔ میں آہستہ آہستہ اپنا حلقوم سہلانے لگا۔ شوفر، تمہیں معلوم ہے پھانسی کس وقت دی جائے گی؟ 5:30 بجے حضور۔ گاڑی تیز چلاؤ۔ 5:30 میں چند منٹ باقی تھے جب ہم جیل خانے کے پھاٹک کے اندر داخل ہوئے اور کار کو گھما کر اس طرف لے گئے جہاں پھانسی کھڑی تھی، جہاں جیل کے ملازمین، ڈاکٹر اور چند افسر لوگ جمع تھے۔ ایک چھوٹے سے میدان میں پھانسی کھڑی تھی۔ دو لمبے لمبے سیاہ کھمبے ایک اندھے کنویں کے دونوں طرف کھڑے تھے، اور اس اندھے کنویں کے اوپر لکڑی کا ایک تختہ بچھا تھا، اس پر بھی سیاہ رنگ کیا ہوا تھا۔ دونوں کھمبوں کے درمیان جو دو لوہے کے تار تھے ان کا رنگ بھی سیاہ تھا، اور ان دونوں میں 1.5-2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ یہ دونوں تار ایک دوسرے کے متوازی دونوں کھمبوں کے بیچوں بیچ چلے جاتے تھے۔ میدان کے چاروں طرف اونچی دیواریں تھیں جن کے اوپر کانچ کے تیز ٹکڑے لگے تھے، اور ان سے پرے شمال مشرق میں پہاڑوں کی چوٹیاں دھندلی دھندلی نظر آتی تھیں۔ آسمان اب ابرآلود ہو گیا تھا۔ ہم بھی ڈاکٹر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ وزیر صاحب کے لڑکے کو دیکھ کر دو ایک افسروں نے ہمیں سلام کیا۔ چہرے دھندلے دھندلے نظر آتے تھے۔ قریب کی دیوار کا سایہ ایک سیاہ لبادے کی طرح تماشائیوں کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ سب خاموش تھے۔ چند لوگ سگریٹ پی رہے تھے۔ سگریٹ کا دھواں اور گرم گرم سانس کا دھواں فضا میں بلکھاتا ہوا نظر آتا تھا۔ میں نے آسمان پر روشن ستارے کو ڈھونڈا، جیسے بچہ خواب میں ڈر جانے پر اپنی ماں کی چھاتی ڈھونڈتا ہے، لیکن مطلب رالود ہو چکا تھا اور اب تو ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی۔ کالی کالی 2-4 چھتریاں کھل گئیں، لیکن بارش بالکل معمولی سی تھی، جیسے ہلکی ہلکی اوس گر رہی ہو۔ ستارہ کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے نا امید ہو کر اپنے دوست سے کہا، چلو چلیں۔ وہ بولا، بزدل ہو، یہ منظر تمہیں زندگی بھر اور کہیں دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ کہیں لوہے کا ایک پھاٹک کھلا، پھر سفید اجلے کپڑے پہنے ہوئے ایک درمیانے قد کا آدمی پھانسی کی طرف چلتا ہوا نظر آیا۔ اس کا سر منڈا ہوا تھا اور چہرے پر چھدری سی داڑھی تھی۔ وہ بالکل ہمارے قریب سے گزرا۔ اس کا چہرہ سفید اور سوتا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ پیچھے پیٹ پر بندھے ہوئے تھے۔ وہ ہمارے قریب ایک لمحے کے لیے رکا اور اپنے پہرے داروں سے مخاطب ہو کر پھانسی کے کالے کھمبوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، وہ آ گئی میری جان لینے والی۔ اس کی مسکراہٹ میں کیسی مردنی تھی، اس کی آواز میں کیسی تھر تھراہٹ تھی، جیسے اس زندہ جلد میں ہوتی ہے جسے چھری کی تیز دھار ذبح کرتے وقت چھوئے۔ اس کی چال میں سستی اکھڑی اکھڑی سی جھجک تھی، جیسے وہ اپنی ٹانگوں سے نہیں لکڑی کے ٹانگوں سے چلتا ہو۔ پھر بھی وہ بہادر آدمی تھا، دلیر تھا، اور بغیر کسی سہارے کے پھانسی کے تختے پر چڑھ گیا اور خدا کا نام لینے لگا، بلند صاف تیقن آمیز آواز میں۔ وہ کس طاقت کو بلا رہا تھا؟ میں نے اپنے دوست سے پوچھا، جلاد کہاں ہے؟ جیسے میرے سوال کا جواب دینے کے لیے ایک آدمی ایک لمبا سفید کوٹ اور پتلون اور سیاہ بوٹ پہنے ہوئے آگے بڑھا اور پھانسی کی طرف چلتا گیا۔ اس کے سر پر سفید پگڑی تھی، اس کا قد 6 فٹ سے کچھ نکلتا ہوا تھا۔ وہ سیدھا دائیں ہاتھ کے کھمبے کے قریب کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ لوہے کی پھرکی پر رکھ دیا جس پر ریشمی ڈوری بندھی تھی۔ ہاتھ میں ایک سفید کپڑے کا غلاف تھا۔ میرے دوست نے کہا، پرانے زمانے گئے، آج کل تو جلاد بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں کسی قاتل کو خون معاف کر دیا جاتا تھا اور وہ اس کے عوض میں سرکاری جلاد بنا دیا جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قاتل کو اسی لیے معاف کیا جاتا تھا، اس شرط پر کہ وہ سرکاری جلاد بن جائے۔ اور اب؟ میں نے پوچھا۔ اب معاملہ دوسرا ہے، اب تو قانون اس امر کی اجازت نہیں دیتا کہ محض جلاد بنانے کے لیے کسی کا خون معاف کر دیا جائے، اور عام طور پر لوگ جلاد کے پیشے کو میرا مطلب ہے اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ کیوں؟ ہم قتل کرنا پسند کرتے ہیں اور پھر اگر کوئی قتل کرے اسے پھانسی کی سزا بھی دیتے ہیں، پھر جلاد کے پیشے میں کیا برائی دیکھتے ہیں؟ کیا کہیں انسانی ضمیر کے اندر کوئی پھانس رہ جاتی ہے؟ جلاد کے پیشے کے لیے ہمیں امیدوار نہیں ملتے، دراحال کہ ریاست میں اس کے لیے تنخواہ بھی اور ترقی کا انتظام بھی خاطر خواہ موجود ہے، پھر بھی جلاد بننے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اور اب تو جلاد کا کام بھی اس قدر آسان ہو گیا ہے، بس چند لمحوں کی بات ہے۔ میرا دوست کہہ رہا تھا، اب فیروز کی پھانسی کے لیے بھی کوئی جلاد نہیں ملتا تھا، بہتری کوشش کی، آخر یہ آدمی راضی ہوا۔ یہ اسی جیل میں کمپاؤنڈر ہے، دو ایک مرتبہ خود بھی رشوت ستانی کے جرم میں قید ہو چکا ہے، مریضوں کو پیٹنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے، اور زخموں کی چیر پھاڑ میں تو اس کا مقابلہ اور کوئی کمپاؤنڈر نہیں کر سکتا۔ یہ کہی ایک فیروز نے پوچھا۔ میرے تار کا کوئی جواب آیا؟ ڈاکٹر نے سر ہلا کر کہا، مجھے افسوس ہے فیروز، تمہارے تار کا کوئی جواب نہیں آیا۔ رحم کی آخری درخواست بھی ٹھکرا دی گئی تھی، تم اپنے بیوی بچوں سے مل سکتے ہو۔ یکایک لوہے کا دروازہ پھر کھلا اور دو عورتیں اندر داخل ہوئیں، دونوں کے ساتھ بچے تھے، دو ننگی لڑکیاں اور ایک لڑکا، اور ایک کالا دوپٹہ اوڑھے ہوئے عورت، دوسری عورت کے ساتھ دو لڑکے تھے جنہوں نے چھوٹی چھوٹی سفید ٹوپیاں پہن رکھی تھیں، دو پلی ٹوپیاں۔ دائیں کھمبے پر کالے دوپٹے والی عورت کھڑی ہو گئی، بائیں کھمبے پر وہ لالائن اور اس کے لڑکے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے دوست نے جواب دیا، وہ لالائن مقتول مہاجن کی بیوی ہے، وہ اس کے دونوں لڑکے ہیں۔ فیروز نے ہنس کر کہا، چھوٹے شاہ جی، اپنے باپ کے قاتل کی پھانسی دیکھنے آئے ہو؟ میں نے کہا، انتہائی ظلم ہے، ان لوگوں کو یہاں نہیں آنے دینا چاہیے تھا۔ میرا دوست بولا، پہلے تو اس ریاست میں کیا ساری دنیا میں سر بازار پھانسی دی جاتی تھی تاکہ سب کو عبرت حاصل ہو۔ چھوٹے شاہ جی کا آپ کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، فیروز نے تلوار کی دھار کی طرح تیز لہجے میں کہا، چھوٹے شاہ جی کا آپ کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ فیروز نے تلوار کی دھار کی طرح تیز لہجے میں کہا۔ دائیں طرف اس کی بیوی اپنے بچوں کو لیے کھڑی تھی، لیکن فیروز نے ان کی طرف نہ دیکھا، بس وہ عورت اس کی طرف تکتی گئی اور فیروز لالائن اور اس کے بچوں کی طرف دیکھتا رہا۔ یکایک ننھی لڑکی نے ہاتھ پھیلائے اور کہا، ابا ابا ابا۔ فیروز نے ایک لمحے کے لیے شمال مشرق کی طرف مڑ کر دیکھا، لیکن روشن ستارہ کہیں نہیں تھا، چاروں طرف بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، انتہائی ظلم ہے، ان بچوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لڑکی نے کہا، ابا
ابا ابا، فیروز نے آہستہ سے جلاد سے کہا، مجھے جلدی سے غلاف اڑا دو، میں اپنی بچیوں کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرے دوست نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے کچھ کہا، اس نے حکم دیا کہ اب دونوں عورتوں اور ان کے بچوں کو وہاں سے پرے ہٹا دیا جائے۔ لوہے کا پھاٹک ایک بار پھر کھلا اور لالائن اور اس کے دونوں بیٹے باہر چلے گئے۔ فیروز کی بیوی ایک بار رکی اور مڑی، چیخ مار کر اپنے خاوند کی طرف بڑھنا چاہتی تھی کہ پہرے داروں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے لوہے کے پھاٹک کے باہر دھکیل کر دور کہیں جیل خانے کی دوسری طرف لے گئے۔ میں نے گھڑی دیکھی، ابھی 5:30 بجنے میں 4 منٹ باقی تھے۔ تم کچھ کہنا چاہتے ہو فیروز؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ دعا کرو میرے لیے، دعا کرو، سب لوگ میرے لیے دعا کرو۔ فیروز کی آواز اس خلاف کے اندر سے اس طرح آ رہی تھی جیسے وہ کسی تاریک اندھے کنویں میں بول رہا ہو۔ جلاد نے ریشمی ڈوری کا پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا اور پھندے کی گانٹھ کو اس کے گلے میں فٹ کر دیا۔ انصاف کی رسی، فیروز زور زور سے اور تیزی سے اپنے خدا کو یاد کرنے لگا، وہ کسی طاقت کو بلا رہا تھا۔ 1 منٹ گزر گیا، دوسرا منٹ گزر گیا، تیسرا منٹ گزر گیا، چوتھا گزرا، ٹن، جیل خانے کی گھڑیال نے بجایا، گونج فضا میں تھرانے لگی۔ ڈاکٹر نے سفید رومال ہلایا اور دائیں کھمبے کی پھرکی ہلی اور پھانسی کا تختہ بیچ میں شق ہو گیا اور عین اسی لمحے فیروز ہماری آنکھوں کے سامنے سے گم ہو گیا۔ وہ اب ان دونوں تختوں کے بیچ اندھیرے کنویں میں اسی ریشمی ڈوری سے لٹکا ہوا دم توڑ رہا تھا۔ صرف چند سیکنڈ کے لیے لاش تڑپی جس طرح بجلی کا تار جسم سے چھو جائے۔ ایک سماجی استرابی حرکت، کرب اور بے چینی اور محیب استراب، جیسے لاکھوں ٹن پانی کا طوفان یک یک جہاز سے ٹکرا جائے، جیسے ریلتا ہوا لاوا یک یک کسی آتش فشاں چوٹی سے پھٹ پڑے اور فضا میں آگ ہی آگ برسا دے، جیسے خون کی ہر بوند میں اور دماغ کی ہر نس میں بارود کا فیتا یک یک بھاگ سے اڑ جائے۔ نہیں، جب بھی نہیں، اس تڑپ، اس استراب، اس کرب کا جواب دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ جب روح اور جسم اس طرح زبردستی ایک دوسرے سے جدا کیے جاتے ہیں، وہ استراب، وہ حرکت، وہ تڑپ بجلی کی ٹیڑھی لکیر کی طرح میری روح کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو مرتے دیکھا، اپنے ایمان کو خاکستر ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ انسان، وہ کسی کا خاوند، وہ کسی کا باپ، وہ اس کی تہذیب جس نے اس پھانسی کو روا رکھا ہے، جس نے خون کا بدلہ خون میں لینا چاہا ہے، کبھی پنپ نہیں سکتے، کبھی اٹھ نہیں سکتے، کبھی بلند نہیں ہو سکتے۔ مجھے فیروز کی صورت یاد نہیں، ہاں یاد کے ہر کونے میں پھانسی کا ایک تختہ دیکھتا ہوں۔ غلاف کے اندر کوئی ہے اور اس کے بازو پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ صورت جب بھی اکیلا ہوتا ہوں میرے سامنے آتی ہے اور ایک خاموش تانا بر کر مجھ سے پوچھتی ہے، مجھے جانتے ہو، میں انسان ہوں، نیکی اور بدی کا پتلا، ازلی ابدی انسان۔ تم نے مجھے ایک ریشمی ڈوری سے اندھے کنویں میں لٹکا رکھا ہے، کیا مجھے رہائی نصیب نہ ہوگی؟
کرشن چند کا افسانہ پھانسی کے سائے میں خالد حمید پیش کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ ادبی مجلے صدا رنگ کے سامعین سے اجازت کا طالب ہوں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔